بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم our most respected and honorable علماء الكرام elders and dear brothers mothers and sisters الحمد لله الله رب العزة has once again favored us and granted us an opportunity to be in the company of one of his pious servants our respected and honorable guest, Hazrat Shah Abdul Mu'id Sahib, Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ak. There are many ways in which we can look at the pious servants of Allah and we can try to understand their accomplishments. And one way that we look is their sifat and their attributes. When we look at our honorable guest and we take lesson from their lives, then we see that Hazrat is an accomplished individual. He has a beautiful demeanor, and they have many attributes that allure people towards them. And this is the fadl of Allah, it is the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. But over and above that, we as those who are the seekers from their teachings, we reflect over their lives. And we try to ascertain that how did they become so accomplished. And one way of looking at it is that let us look at their early lives. The pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, in their early life, they undergo great amount of effort and struggle and mujahada. And when we look at Hazrat's life, we find that in his early life, he was a person of great amount of khidmat and service to his parents, to his teachers, and to the makhluk and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat had a great amount of respect for his illustrious father, Hazrat Haji Farooq Sahab, Hazrat Mawlana Muhammad Farooq Sahab, rahmatullah alayh, and he would accompany Hazrat annually on the Hajj journey and serve the Hujjaj. And like that also in the Khanka, in Sakkar, in Pakistan, Hazrat would be the servant of the guests of the Khanka. And he would do a great amount of service and work, and he would try to comfort the guests and ensure that everybody is comfortable so that they can accomplish the purpose for which they have come for. So alhamdulillah, we take these lessons and these teachings from their lives, and one of the thrust of Hazrat's teachings throughout his bayans and his lectures in South Africa and generally throughout the world also is to try to emphasize the importance of becoming good people. Hazrat repeatedly mentions this, that how we can become good human beings. Achcha insan banna. And if we look at his qualities also, his attributes and sifat, the humility, the tolerance, the patience, the love, the compassion, the pliability, the adaptability, the acceptance of people, and all those beautiful attributes, we find that these are things which we should be observing and learning and trying to derive from these great people. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the full benefit of this gathering this evening. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Hazrat good health and long life. May Allah ta'ala let Hazrat continue coming to us so that we may benefit from him. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all acceptance, inshallah. Ab guzari shay Hazrat ki kalimat aliya se hame sarfaraz farmaye. InshaAllah, there'll be an English translation at the back of the masjid for those who do not understand Urdu. Mashabir Asmal Sahib will be doing the tarjumah.
As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کی یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اسے اللہ اپنی رضا کا، اپنی محبت کا، اپنی نسبت اور معرفت کا ذریعہ بنائے، اور جو اس جگہ میں ہمارے مخدوم، ہمارے مشفق حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہیں، اللہ وہ برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی اہلیت، ایسی صلاحیت پیدا فرما دے کہ ہمارے بڑوں کی جو دعائیں ہیں، ان کا جو برزخی فیض ہے، وہ ہمارے شامل حال ہو جائے. بڑوں کے دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو فیض کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. ان کے جانے کے بعد ان کا جو فیض ہے وہ جاری رہتا ہے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جو دسترخوان بچھا کر جاتے ہیں، اس دسترخوان کو اٹھایا نہیں جاتا، سمیٹا نہیں جاتا، وہ دسترخوان بچھا رہتا ہے. تو وہ سلسلہ فیض تو جاری ہے، اور وہ جاری رہے گا. لیکن کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس فیض کو لینے والے بن جائیں، وہ فیض ہمارے شامل حال ہو جائے؟ وہ فیض تو جاری ہے. اور مجھے بات یاد آئی کہ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عالم برزخ میں جب وہاں ہوتے ہیں تو وہاں جا کر ان کی فیض رسانی کی جو قوت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہوتے ہیں، انہیں بہت سے غموم اور ہموم اور پریشانیاں اور بیماریاں انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. تو یہاں پر اس درجے کی توجہ اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی جو عالم برزخ میں ہوتی ہے، کہ وہاں پر کوئی غموم اور ہموم اور کوئی پریشانیاں، کوئی بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں. اب وہاں زیادہ یکسوئی ہے، وہاں توجہ زیادہ کامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو لینے والا بن جائے. اور اس فیض کو لینے میں جو چیز رکاوٹ ہے ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہماری طرف سے ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہماری انا ہے.
Kindly remove the vehicle GWM CY29RPZN. GWM CY29RPZN. Kindly remove your vehicle immediately.
تو وہ رکاوٹ وہاں سے نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہماری جانب سے ہے. اور وہ رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ وہ رکاوٹ ہماری انا کی ہے، ہماری خودرائی کی ہے، ہماری خودی کی ہے. کہ ہم جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک انا، ایک بڑائی ہمارے اندر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انا رکاوٹ بن جاتی ہے اس فیض کے حصول میں اور اس فیض کی منتقلی کے اندر جو کہ اللہ والوں کا جاری و ساری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ بیماری اور خرابی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، درستی کرنی چاہیے. یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کا بہت خوبصورت عطیہ ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت پیارا بنایا ہے. کیونکہ تخلیق کس کی ہے؟ تخلیق اس مالک اور خالق کی ہے، اور اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ چیز بہترین بنائی ہے، وہ خرابیوں سے مبرہ بنائی ہے. اس لیے اللہ چار چیزوں کی قسم کھا کے فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ چار چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امن والے شہر مکے کی قسم. چار قسموں کے بعد اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے بہترین قوام کے ساتھ، بہترین مٹیریل کے ساتھ، بہت اچھا بنایا ہے. لیکن پھر خرابی کہاں آتی ہے؟ اللہ نے تو بہترین بنایا ہے. خرابی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ نے تو بہت بہترین بنا کر بھیجا تھا، ایسا تھا کہ بالکل معصوم بھی تھا، گناہوں سے پاک اور صاف بھی تھا، گناہوں کا کوئی گرد و غبار اس کے اوپر نہیں تھا. اللہ نے تو پاک اور صاف بھیجا تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو آلودہ اگر کیا تو ہم نے کیا، خرابی اس کے اندر آئی تو ہماری وجہ سے آئی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ خرابیاں محسوس نہیں ہوتی. اللہ نے جہاں انسان کو بہترین بنایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے، جہاں یہ زندگی اللہ کا ایک عطیہ، ایک تحفہ ہے، وہیں اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے بھی مالا مال کیا، بے شمار نعمتوں سے. لیکن خرابی جب آتی ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ہم ہضم نہیں کر پاتے. جیسے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا اسے ہضم نہیں ہوتا، تو وہ کھانے کا ہضم نہ ہونا اس کے لیے بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اور جسمانی اعتبار سے تو انسان اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، بیماریاں آ رہی ہیں، چلو کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے کہ یہ کھانا ہضم کیوں نہیں ہو رہا. اچھی بات ہے، فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالی کی ان نعمتوں کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دل پر کس طرح سے پڑ رہے ہیں. وہ اثرات دو طرح سے پڑتے ہیں، وہ اثرات مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں. وہ نعمت انسان کو اللہ سے قریب بھی کر دیتی ہے، اور وہ نعمت انسان کو اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے. تو جب اس نعمت کے اثرات مثبت ہوتے ہیں، بندہ اس نعمت کو شکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس کے اندر کوئی فخر نہیں ہوتا، کوئی بڑائی نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. اور اللہ کے اس بوجھ کو جو عطا کا جو بوجھ ہے نا, اس عطا کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے, اس کے دل کے اندر یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا, یہ میرے اللہ کا فضل ہے, اس کا عطیہ ہے, اس کا تحفہ ہے, میں اس کا اہل نہیں تھا. اور بلا اہلیت کے اگر کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے اس کی قدر کرتا ہے. ناقدی تو وہاں پر آتی ہے جہاں پر اہلیت کا دعویٰ ہوتا ہے, اپنی صلاحیت اپنی قوت بازو کا کمال سمجھتا ہے, تو وہاں پر خرابی آتی ہے. تو جس کے اندر یہ چیز آ جائے اس کے اندر فنا آ جاتی ہے, عاجزی آ جاتی ہے, انکساری آ جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مثبت چیز ہے, مثبت پہلو ہے کہ جو اسے اللہ سے قریب کر رہا ہے. اور اگر یہ مثبت چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر منفی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا, دولت دی, عزت دی, شہرت دی, اس کے اندر غرور آ گیا, تکبر آ گیا, بڑائی آ گئی, اللہ کی مخلوق کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے لگا, اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ بس جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مالک ہوں اور دوسرے مجھ سے کمتر ہیں, دوسرے حقیر ہیں, حقارت کا برتاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ مال تو اللہ تعالی کی نعمت تھی, عزت اللہ کی نعمت تھی, اللہ نے وہ نعمت عطا کی تھی, لیکن یہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا, ہضم نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہضم ہو رہی؟ اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ اللہ کی اس عطا کو اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہا, اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ رہا ہے. اور ذاتی کمال سمجھ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت کا, حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے. تو یہ جو اندر کی جو خرابی ہے نا, یہ انسان کو بڑی مشکل سے محسوس ہوتی ہے, بڑی مشکل سے. کیونکہ ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے, دولت کا نشہ ہوتا ہے, عزت کا نشہ ہوتا ہے, شہرت کا نشہ ہوتا ہے. اور یہ دولت, عزت اور شہرت کا ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کہ اس نشے کے اندر انسان مدہوش ہوتا ہے تو پھر کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے. وہ ہر ایک کے بارے میں زبان کھولتا ہے, وہ ہر ایک کی دل آزاری کرتا ہے. اس لیے ایسی حالت سے, ایسی کیفیت سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے, کیونکہ آزمائش بھی تو آ سکتی ہے, امتحان بھی تو آ سکتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کرے, برا برتاؤ کرے, برا رویہ اختیار کرے. تو بھائی اللہ تو قادر ہے نا, اللہ کی پکڑ سے تو باہر نہیں ہے. اللہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کر سزا دے دے, اللہ تو قادر ہے. اور دنیا کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب انسان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور اس حالت کے اندر اس دولت کو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر استعمال کرتا ہے, پھر ایسی پکڑ آتی ہے, آزمائش آتی ہے کہ بڑے بڑے کاروبار بیٹھ جاتے ہیں. ایسا شخص بھی میں نے دیکھا, میری ملاقات ہوئی کہ جس دکان پر وہ نوکری کر رہا تھا, ایک زمانہ تھا اس دکان کا وہ مالک تھا, اب اندازہ لگائیے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ سارا کاروبار خسارے کے اندر چلا گیا, بالآخر اسی دکان پر وہ نوکری کر رہا تھا, اب اندازہ لگائیے. تو کس چیز پر آدمی ناز کر سکتا ہے؟ اس لیے چیزوں کو ہضم کرنا سیکھنا چاہیے. اور یہ ہضم کرنا کیا ہے؟ یہ ہضم کا جو چورن ہے نا وہ شکر ہے, ہضم کا جو چورن ہے وہ فنا ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, تواضع ہے کہ اللہ کتنی ہی نعمتیں عطا فرما دے, کسی بھی اعتبار سے عطا فرما دے, لیکن کبھی شکر کے دامن کو انسان نہ چھوڑے, کبھی عاجزی اور انکساری کو نہ چھوڑے, پھر تو وہ حفاظت کے حصار کے اندر ہوتا ہے. اور اگر وہ چیز اسے بد ہضمی کا ذریعہ بن رہی ہے, وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, تو بھائی پھر آزمائش اور امتحان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی کی بات کا ہضم نہ ہونا, بات کا ہضم نہ ہونا, یہ دنیا ہے نا, تو دنیا کے اندر لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, اب کوئی کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کسی کی زبان کو کیا روک سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو بات بھی ہضم نہیں ہوتی. اور بات ہضم کس لیے نہیں ہوتی؟ کہ ایک انا اپنے اندر ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی. ارے بھائی، کس کی زبان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دنیا ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، کوئی اچھا بھی کہے گا، کوئی برا بھی کہے گا. تو اس لیے بات کو ہضم کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، بات کو ہضم کرنا کہ اگر کہا ہے تو کہنے دو، کوئی بات نہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں. اب لوگ خط لکھ رہے ہیں، ان خطوط کے اندر جہاں القاب و آداب ہیں وہاں پر لوگوں نے گالیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، برا بھلا بھی کہا ہوا ہے. اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خط پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن وہ خط الگ رکھتے جاتے ہیں. حضرت کے آخر زمانے بھی بنائی چلی گئی تھی، تو پوچھا کہ بھئی یہ خط الگ کیوں رکھ رہے ہو، یہ بھی تو سناؤ، یہ کیوں نہیں سناتے؟ کہا کہ یہ سنانے کے نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری تعریف لکھی ہے، القاب و آداب لکھے ہیں، وہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. اور جن لوگوں نے مجھے برا لکھا ہے، گالیاں لکھی ہیں، وہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، لیکن اللہ نے ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باتوں کا ہضم کرنا، ناگواریوں کا ہضم کرنا. آج تو اگر کوئی بات کہہ دے تو برا لگ جاتا ہے. بھائی، یہ برا لگنا تکبر کی علامت ہے. اس لیے ایک تو کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی نہیں چاہیے، کسی رائے کا اظہار کرنا نہیں چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے. کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر چھوڑ کر دوسرے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے غافل ہے، دوسرے کے بارے میں ایک رائے قائم کیے ہوئے ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، یا سب سے بڑی بیماری ہے، کہ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا پڑوسی کیا کرتا تھا اور سامنے والا کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے اپنے بارے میں سوال ہوگا. ہمیں اپنا جواب دینا، اس نے اپنا جواب دینا ہے. اور ہم یہاں پر لوگوں کی اچھائی اور برائی کے فیصلے کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو یہ کیا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم. کہ اپنی نیکی کو تو برباد کر رہے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر بڑھا رہے ہیں. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، ذکر غیر سے بچو. جب بھی ذکر غیر ہوگا، غیبت ہوگی، چغلخوری ہوگی، الزام ہوگا، بہتان ہوگا، یہ ساری خرابیاں ہوں گی. تو پھر اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے نا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا انجام ہوگا، میری قبر کیسے صحیح ہوگی، اور میرا حشر کیسے صحیح ہوگا، اور اللہ کے سامنے میں کس حالت کے اندر کھڑا ہوں گا. کہاں تیرا میرا حساب یہاں پہ کرنے لگے، اپنا حساب یہاں پہ کرو. ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مرنے سے پہلے یہاں پر وہ جو حساب کا دن آنے والا ہے، اس حساب سے پہلے یہاں اپنا حساب کر لو، یہاں اپنا جائزہ لے لو کہ کل اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس وقت ہماری حیثیت کیا ہوگی، کس حیثیت کے اندر کھڑے ہوں گے. اور وہاں کی کیفیت ہوگی کہ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. آج ہم تیرے میرے ذکر کے اندر اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی کسی کی اگر غیبت کرتا ہے، اور آج کی محفلیں، آج کی مجلسیں، آج کی ملاقاتیں، اور آج کی یہ ٹیلی فون کی کالیں، اور یہ ویڈیو کال، یہ غیبتوں سے خالی نہیں ہے. میسیجنگ جو ہے آج کی غیبتوں سے خالی نہیں ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح آدمی زبان سے بولتا ہے وہ کلام لفظی ہے، اور جو تحریر کرتا ہے وہ کلام زبان سے جو بولتا ہے وہ ایک وہ کلام لسانی ہے، اور وہ کلام لفظی ہے، وہ بھی اس کا کلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ خالی ہوا میں غائب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کلام لفظی ہے. اور اسی طرح فرماتے تھے کہ ایک کلام نفسی بھی ہے. وہ کلام نفسی کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اندر ہی اندر یہ کیا سوچ رہا ہے، کس کے بارے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے، وہ سوچ مثبت ہے یا منفی ہے. اور اگر منفی سوچ ہے تو کوئی انسان تو اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ دل کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, کہ اندر ہی اندر کس کے بارے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی اپنے کو مثبت رکھنا چاہیے اور باطنی اور قلبی اعتبار سے بھی اپنے کو مثبت رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر اندر سے کوئی خرابی ہوگی اس اندر کے اثرات جو ہے وہ باہر ظاہر ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ دل کے اندر خرابی ہو اور باہر سے سب اچھا ہو, باہر سے اچھا نہیں ہوتا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے نا, پہلے دل میں جھوٹ بولنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی بد نظری کرتا ہے, پہلے یہاں سے تقاضا ہوتا ہے, پھر وہ بد نظری کرتا ہے. تو وہ اندر کی خرابی ہے جو باہر آتی ہے. اس لیے اندر سے ہمیشہ اپنے کو مثبت رکھنا چاہیے, اچھی سوچ کے ساتھ رکھنا چاہیے, اچھی فکر کے ساتھ رکھنا چاہیے, کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو بات کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کوئی تعریف کر رہا ہے, کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف کو بھی ہضم کرنے کا جذبہ اندر ہونا چاہیے, وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ مت سمجھو کہ میں اس تعریف کا اہل ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے, میرے اندر کوئی کمال ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وجہ سے یہ میری تعریف کر رہا ہے, کوئی اچھائی ہے, کوئی خوبی ہے جس وجہ سے یہ میری تعریف کر رہا ہے, تو وہ کس نے عطا کی ہے؟ وہ اللہ کی عطا ہے, کوئی میری ذاتی چیز تو نہیں ہے. تو یہ میری تعریف نہیں کر رہا, یہ میرے اللہ کی عطا کی تعریف کر رہا ہے. اگر میرا رب مجھے وہ خوبی وہ کمال نہ دیتا تو یہ میری تعریف کیسے کرتا؟ تو یہ میری تعریف نہیں ہے. تو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, یہ تعریف در حقیقت میرے رب کی کر رہا ہے, تو مجھے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے رب کا کتنا مجھ پر احسان ہے کہ اس رب نے میری اچھائی کو تو ظاہر کر دیا لیکن میرے عیبوں کو اس سے پوشیدہ رکھا, میری خرابیوں کو اس سے پوشیدہ رکھا. اگر وہ خرابی اس پر ظاہر ہو جاتی, اللہ اس کی ستاری نہ کرتا, تو کیا یہ میری تعریف کر سکتا تھا؟ کبھی بھی یہ میری تعریف نہ کرتا. تو کسی کی تعریف کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے, اس تعریف کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے, اس کا فضل ہے کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے, ورنہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. کیونکہ جہاں پر آدمی اپنے کو اہل سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں, میری تعریف ہونی چاہیے, اگر وہاں پہ بجائے تعریف کے ہو جائے مذمت اور کوئی برا کہہ دے تو پھر برا بھی لگتا ہے. تو وہ جو مذمت ہے نا, پھر انسان کو وہ ہضم نہیں ہوتی. کس وجہ سے ہضم نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے ہضم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کو تعریف کا اہل سمجھ رہا ہے. اور جب انسان اس کمال کو, اس خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, تو پھر کوئی اگر مذمت بھی کرتا ہے, کسی کی مذمت کا, کسی کے برا کہنے کا, اسے برا محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دے, منصب دینی اعتبار سے دے, دنیاوی اعتبار سے دے, تو اس منصب کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنی چاہیے, اس منصب کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے, اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ برا برتاؤ کرے, چھوٹوں کے ساتھ وہ نفرت کا اظہار کرے. نہیں, چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, چھوٹوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے. منصب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسان کی کوئی ذاتی چیز ہے, ورنہ اگر ذاتی چیز وہ سمجھتا ہے تو وہ منصب پھر انسان سے چلا بھی جاتا ہے. جو اللہ عزت دینے پر قادر ہے, پھر وہ اس عزت کو ذلت میں بدلنے پر بھی قادر ہے. اس لیے کبھی کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سی چیزوں کی اعتبار سے آج انسان بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عزت میری کوئی ذاتی چیز ہے, یہ منصب میری کوئی ذاتی چیز ہے, اور اسے ذاتی چیز سمجھ کر پھر لوگوں کے ساتھ ایک غلاموں والا برتاؤ کرتا ہے, جیسے کوئی اللہ کی مخلوق اس کی غلام ہے, اس کے ماتحت ہے, اس کے پابند ہے, کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہے. ہاں پیار اور محبت سے، عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا بن کر، چھوٹوں کے ساتھ بڑا بن کر نہیں. آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اور آپ کا منصب اور مرتبہ کیا ہے کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. لیکن اپنے اس منصب سے نزول فرما کر کس طرح سے آپ ازواج مطہرات کی دلجوئی فرماتے تھے، کس طرح سے؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا کہ باہر کوئی کھیل ہو رہا تھا، بچے کوئی کھیل رہے تھے، کہا کہ عائشہ تم کھیل دیکھو گی؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پردے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو کھڑا کیا، اور یہاں اس گردن کے پاس سے اب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کھیل دیکھ رہی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اپنے منصب سے نزول کرنا ہے، اس عروج سے نزول کرنا ہے، اور دوسرے کی دل جوئی کرنا ہے. آج ہم نے دل جوئی کرنا چھوڑ دیا، دل شوئی کو اپنا لیا. دلوں کو توڑتے تو ہیں لیکن دل جوئی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم صاحب منصب سمجھتے ہیں، صاحب عزت سمجھتے ہیں، اسے اپنی ذاتی خوبی اور کمال سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا عروج سے نزول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حضرت عائشہ وہ بچوں کا کھیل دیکھ رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ دوڑ لگائی. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل جوئی ہے. تو یاد رکھیں کہ دل جو جیتے جاتے ہیں نا، وہ محبت سے، نرمی سے، عاجزی سے جیتے جاتے ہیں، سختی کے ساتھ دل نہیں جیتے جاتے. آج ہم چاہتے ہیں کہ سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ ہم دوسروں پر حکومت کر لیں، تو بھائی اس طرح کی حکومت چلا نہیں کرتی. پھر دلوں میں محبت نہیں ہوتی، پھر دلوں میں نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اور ایک آدمی صحیح راستے پر آنے کی بجائے وہ ضد کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کی مخلوق کو اگر ہم اللہ کے دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عروج سے نزول کرنا ہوگا. اور اللہ کی جو مخلوق ہے نا، گرے پڑے معاشرے کے لوگ ہیں، گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، انہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے انہیں سینے سے لگانا ہوگا. آپ دیکھ لیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا، الہام ہوا کہ جاؤ بشر حافی شراب خانے میں پڑھائے، نکال کر لاؤ. اب کہاں شراب خانہ، کہاں جنید بغدادی؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جنید بغدادی شراب خانے میں جائیں اور وہاں سے بشر حافی کو نکال کر لائیں؟ لیکن سختی سے الہام ہوا کہ جاؤ نکال کر لاؤ، کیونکہ ایک شریف آدمی شراب خانے کے قریب چلا جائے لوگ تو الزام لگائیں گے کہ یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے، تو کتنا بڑا الزام. لیکن نہیں، جب حکم ہوا تو پہنچ گئے اور بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر لائے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس عروج سے نزول تھا جو اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی، تکریم عطا فرمائی تھی، اس سے نزول فرمایا. پھر اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اسے جا کر وہاں سے شراب خانے سے نکال کر لا رہے. اور پھر یہ شراب خانے سے نکال کر لانا بشر حافی کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا اور کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے. لیکن کب کہ ایک اللہ والا عروج سے نزول کر کے وہاں پر گیا، وہاں جا کر اس کو نکال کر لایا. تو آج بھی بھائی اگر اللہ کی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا مشن ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنے والے تو بنے، اللہ سے دور کرنے والے نہ بنے. ہم لوگوں سے نیک گمان تو قائم کریں، ہم بدگمانی کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دیں، کیونکہ یہ بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. یہ بدگمانی، سوئے گمان جو ہے، یہ سوئے خاتمہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک گمان، بھائی سب اچھے ہیں. کسی کی کوئی خرابی معلوم ہوتی ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سوچو کہ اس کی کوئی خوبی ایسی ہوگی جو عند اللہ، اللہ کی نظر میں مقبول ہوگی، اور اللہ کی نظر میں یہ مجھ سے بہتر ہوگا، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کروں، اس کے ساتھ نفرت کا برتاؤ کروں. اس لیے کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، گنہگاروں کو اپنے سے قریب کریں، اور وہ جب ہی قریب کر سکتے ہیں جب دلوں میں نرمی، عاجزی ہوگی، ہمدردی ہوگی. اور آج اس معاشرے کے اندر تو زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں یہاں کی مقامی آبادی جو ہے ان پر محنت نہیں کی گئی. کس لیے محنت نہیں کی گئی؟ اسی لیے کہ بس ان سے ایک الگ اپنے آپ کو رکھا. اگر ان پر محنت کی جاتی آج ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوتا. اور اس محنت کرنے کے لیے آج لوگ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے اثرات اور ثمرات بھی نظر آتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے لیے عروج سے نزول کرنا ہے، اس اپنی بڑائی کو نکالنا ہے، ان غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھانا ہے. جب ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کریں گے، ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہوگی، وہ دین کی طرف مائل ہوں گے. تو یہی نہیں کہ خالی ہم اپنا اپنا فکر کریں، اللہ کی مخلوق کا بھی تو فکر کرنا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ منصب اللہ تعالی عطا فرمائے، اس منصب میں بڑائی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہونی چاہیے. اور صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، اس وجہ سے. کون نیک ہے کون برا ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے. ہم کیا یہاں پہ فیصلہ کرنے لگے کہ کون نیک ہے کون برا ہے؟ اور اگر ہم اس فیصلے میں لگیں گے تو اپنے کو پارسا سمجھیں گے، اپنے کو فرشتہ سمجھیں گے. اور جب اپنے کو پارسا اور فرشتہ سمجھیں گے، وہی دن ہماری بربادی کا دن ہوگا، تنزلی کا دن ہوگا، نقطہ آغاز ہوگا. کہ جب اپنے کو اچھا سمجھیں گے اور دوسروں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کریں گے. سب اللہ کی مخلوق اچھی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بھی ہے تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ ہر گھڑی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم اسے دل میں نفرت رکھیں، عداوت رکھیں، بغض رکھیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے بھائی ہمیں عاجزی انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، اس بڑائی کو. اور یہ ایک منفی جو سوچ ہے نا کہ ہر آدمی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بناتا ہے کہ بس میں ہوں باقی سب غلط میں ٹھیک. نہیں، سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ ملو، سب کے ساتھ تعلق رکھو. اچھے برے کا فیصلہ، جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے، یہاں دنیا کے اندر ہم نے نہیں کرنا، نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ امیر معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی حق پر تھے؟ تو اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا. پوچھا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے؟ کہا تم کپڑے رنگتا ہوں، رنگریز ہوں. کہا کہ جاؤ تم اپنے کپڑے رنگو، قیامت کے دن یہ مقدمہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، یہ مقدمہ حل ہونے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ کون حق پر تھا. اور اگر تمہارے پاس آئے تو تم کہہ دینا میں نے پوچھا تھا، مجھے بتایا نہیں. تو اس لیے اس قیامت کے جو مقدمات کا فیصلہ ہے، آج بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ قیامت کے مقدمات کا فیصلہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے، پریشانیوں کا شکار، مشکلات کا شکار کر رکھا ہے. تو بھائی وہ فیصلہ قیامت کے دن پہ چھوڑ دے، یا محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، درگزر کے ساتھ رہیں. جس کی جو عزت ہے، احترام ہے، اس کو اس کی عزت اور احترام دیں. یعنی وہی بات ہے کہ چیزوں کو ہضم کرنا سیکھیں. بد ہضمی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ روحانی اعتبار سے، نہ قلبی اعتبار سے. اور جیسے جسمانی بد ہضمی ہوتی ہے، ایسے روحانی اور قلبی بد ہضمی بھی ہوتی ہے. اس کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اور اس کو محسوس کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. کہ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو پھر وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے کس قسم کی بد ہضمی ہے. کہ اگر کسی کو ترقی کرتے دیکھا، کسی کی نعمت میں اضافہ دیکھا، عزت دیکھی، تو دل میں جلن پیدا ہو گئی. کسی کی نعمت اسے ہضم نہیں ہوئی، یہ بھی بد ہضمی ہے نا. اس نے اتنا بڑا مکان کیوں لے لیا؟ اس کا اتنا بڑا کاروبار کیسے ہے؟ اسے یہ ترقی کیوں مل گئی؟ اب یہ بھی تو بدہضمی ہے نا، ہم اس کو بدہضمی نہیں سمجھتے، یہ بدہضمی حسد کی بیماری ہے کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھنا، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر دل میں ایک جلن کی کیفیت کا پیدا ہونا، اب یہ اتنی خطرناک بدہضمی ہے کہ جو نیکیاں یہ کر رہا ہے اپنی نیکیوں کو خود ہضم نہیں کر پا رہا، نیکی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن وہ نیکی اس کو ہضم نہیں ہو رہی، وہ نیکی ضائع ہو رہی ہے، کہاں، کسی اور کے پاس جا رہی ہے، جس سے یہ حسد کر رہا ہے نا تو وہ نیکی اس کے پاس جا رہی ہے، اسے ہضم نہیں ہو رہی، اسے بدہضمی ہے، اور یہ محسوس بھی نہیں کر رہا کہ مجھے بدہضمی ہے. اور آج یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ کسی کو عزت اور احترام کے ساتھ انسان آج دیکھ نہیں پا رہا، کسی کی عزت سے، شہرت سے، ترقی سے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا مکان، اچھا کاروبار یا کوئی اچھا منصب کسی کو مل گیا، آج وہ ہضم نہیں ہو رہا. کیوں مل گیا؟ اعتراض ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں اور برائیاں ہیں، کیونکہ اس حسد کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، اور جب وہ زوال نہیں دیکھتا، کیونکہ نعمت تو نے تو نہیں دی کہ تیری وجہ سے زوال ہو جائے، وہ تو اللہ نے عطا کی ہے، اور جسے اللہ نعمت دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ زوال چاہتا ہے، اور جب زوال نہیں دیکھتا تو پھر غیبتیں شروع کر دیتا ہے، الزام شروع کر دیتا ہے، برائیاں شروع کر دیتا ہے، تو وہ دل کا جو حسد ہے وہ نامعلوم کتنی خرابیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس حسد کی بنا پر سحر اور جادو کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس حسد کی بنا پر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ قتل کی نوبت بھی آ گئی. کس وجہ سے؟ اس اندر کی خرابی کی وجہ سے، کہ دوسرے کی ترقی ہضم نہیں ہوئی اور وہ خرابی کا لیول کہاں تک چلا گیا. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ اندر کی جو بدہضمی ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر اسی طرح جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہر چیز ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ہماری طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں، نا موافق بھی ہوتی ہیں، وہ ناگواریاں ہوتی ہیں. تو جس طرح سے خوشگواریوں کو ہضم کرنا شکر کے ذریعے سے ہے، کہ وہ خوشگواری نعمت شکر کے ذریعے سے ہضم ہوتی ہے، اسی طرح سے زندگی میں جب ناگواری کا مرحلہ آ جائے، ناگواری کا موقع آ جائے، اب اس ناگواری کو ہضم کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر، اللہ کی رضا میں راضی. ناگواری ہے نا، طبیعت کے خلاف بات پیش آ گئی، اب کیوں آ گئی، کیسے آ گئی، اس میں صدہا حکمتیں ہیں، اللہ کی صدہا مصلحتیں ہیں، اور ہماری عقل کی رسائی اللہ کی ان حکمتوں اور مصلحتوں تک نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا چاہیے. اگر عقل کی کسوٹی پر پرکھا، جانچا، پھر اعتراض پیدا ہوگا، میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرا ہی یہ نقصان ہو گیا، میری فلاں چیز چلی گئی، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں، جو ناگواری من جانب اللہ آئی ہے، اس پر طبیعت میں اعتراض پیدا ہو جائے گا. تو یہ موقع صبر کا موقع ہے. ناگواری چاہے جسمانی اعتبار سے آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مالی اعتبار سے آ جائے، یا کہیں انسانوں کی طرف سے ناگواری پیش آ جائے. اکثر گھروں کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کوئی بات کہہ دیتی ہے، اور اگر شوہر کو بدہضمی کی عادت ہے تو بیوی کی بات ہضم نہیں ہوتی، لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی، برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو. آپ کی زندگی کی رفیق سفر ہے، وہ زندگی کی ساتھی ہے، آپ کی دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے. اس لیے کوئی ناگواری کی بات اگر اس کی جانب سے آئی ہے، تو وہ اس کا منشا اکثر صحیح ہوتا ہے، کبھی الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، کبھی موقع محل غلط ہوتا ہے، لیکن بات اس کی صحیح ہوتی ہے. اس لیے اس ناگواری کو خوشگواری کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، خوشگواری کے ساتھ. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلند آواز میں بول رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. تو جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ میری بیٹی اور میرے محبوب سے اس انداز میں بات کر رہی ہے، اونچی آواز میں بول رہی ہے، تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ چھوڑا کر چلے، واپس تشریف لے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ اس حالت میں بھی آپ مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا، اے عائشہ دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے اخلاق کریمانہ. اور یہ اخلاق جو ہے نا خدائی ہتھیار ہے، اس خدائی ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے. آج ہم نے وہ شیطانی ہتھیار غصہ جو ہے وہ تو شیطان کی طرف سے ہے نا، شیطان بھی آگ سے بنا اور غصے کے اندر بھی آگ کی صفت ہے، تو اس ہتھیار سے اپنے کو لیس کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر، اور گھر کے اندر ایک فساد برپا، بچے بھی سہم گئے، بیوی بھی سہم گئی. اور جب یہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے گھر میں آنے کی کسی کو خوشی نہیں ہے، بیوی الگ سہمی ہوئی ہے، بچے الگ سہمے ہوئے ہیں. اسی سفر میں بتایا کہ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو بچے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن باپ سے ڈرتے ہیں کہ غصہ آپے سے باہر ہے. تو صبر کا موقع ہے، ناگواریاں پیش آئیں گی، لیکن ان ناگواریوں پر صبر کی عادت ہونی چاہیے، یعنی برداشت کرنا، درگزر کرنا. یہ نہیں کہ کیوں ایسا ہوا، اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، نہیں، پیش آئے گی، دنیا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات انسان کی بڑائی اور تکبر کو چوٹ مارنے کے لیے ایسے ناگواری کے واقعات پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی تو سب کچھ نہیں ہے. تو اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، اس لیے جب صبر کا موقع آئے تو صبر کرنا چاہیے، ناگواریوں کو خوشگواری کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور اس موقع کے اجر کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر جو اللہ کی معیت ہے نا اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. کہ یہ ناگواری آئی ہے کس لیے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی معیت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دینا چاہتے ہیں. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے نا کہ سفر کر کے واپس آئے، رات کا وقت تھا، بیوی سے پوچھا کہ کیا بنایا ہے، کہا کہ کھچڑی ہے، کہا کہ لے آؤ. کھچڑی جب کھانا شروع کی تو پھیکی تھی، تو ایک دم طبیعت میں غصہ آیا کہ کھچڑی اور وہ بھی پھیکی. لیکن پھر خیال آیا کہ چلو اللہ کی بندی ہے، درگزر کیا، کھا لی، کچھ نہیں کہا. جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں پوچھا کہ کسی کو خواب میں نظر آیا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہا کہ بھائی کوئی عمل اللہ کے ہاں پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ بس ایک نیکی تمہاری ہے کہ تم نے بیوی کا اس نسبت سے خیال کیا، اس نسبت سے درگزر کیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، تو تم نے میری نسبت کا خیال کیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، تم نے درگزر کیا. آج میں تم سے درگزر کرتا ہوں کہ تم نے میری نسبت کا خیال کیا، آج میں تم سے درگزر کرتا ہوں. تو درگزر کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. جذبات کا اظہار کرنا یہ بہت آسان ہے، جذباتیت کا شکار ہونا بہت آسان ہے، غصہ جاری کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کے انجام پر بھی نظر ہونی چاہیے. اس کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہے کہ غصے کا اظہار کرنے کے بعد، جذباتیت کو نکالنے کے بعد، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے جذبات کی تسکین ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ وہ بعد میں نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، شرمندگی کا شکار ہوگا. تو جو کام شرمندگی کا ذریعہ بن جائے، پشیمانی کا ذریعہ بنے، جس کام کو کر کے بعد میں پچھتانا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کام کیے ہی نہ جائے. پھر اس کو ضبط کر لینا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے. اور جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے، ضبط کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں میں اس کا شمار کر دیتا ہے کہ جو غصے کے گھونٹ کو پی کر اور اس کو جاری کرنے پر قدرت ہوتی ہے، وہ غصہ جاری کر سکتا ہے لیکن درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے. تو درگزر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اس لیے ناگواریوں کو ہضم اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کینہ پیدا ہو جائے گا. اندر کی گھٹن ہے نا، یہ اندر کی گھٹن، یہ کینہ کہلاتی ہے. اور یہ کینہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بدہضمی ہے کہ ناگواری سے ہضم نہیں ہوئی وہ کس شکل میں ظاہر ہوئی؟ وہ کینے کی شکل میں ظاہر ہوئی، وہ بغض کی شکل میں ظاہر ہوئی. اور کینہ اور بغض یہ کتنا خطرناک مرض ہے کہ شب برات آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، لیکن دل میں کینہ رکھنے والا اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. ہر پیر کو اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن جن دو مسلمانوں کے درمیان دل میں کینہ ہوتا ہے ان کا معاملہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کریں، اپنے سینے کو کینے سے صاف نہ کریں، پاک نہ کریں. تو یہ ساری خرابیاں ہیں. اس لیے بھائی ہمیں فکر اپنی کرنی چاہیے، ہم غلطیوں سے خرابیوں سے مبرہ نہیں ہیں، بے شمار خرابیوں کا ہم مجموعہ ہیں. چاہے ظاہر میں ہم اپنے آپ کو کیسا ہی سمجھیں لیکن اندر سے ایسے نہیں ہے جیسے باہر سے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ اندر کی جو بد ہضمی ہے نا، یہ اندر کی بد ہضمی جہاں ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، وہیں پر اس کا نقصان ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اللہ کی مخلوق متاثر ہوتی ہے. تو جب اندر کی اس بد ہضمی کو ہم دور کریں گے تو خود بھی راحت کے اندر ہوں گے اور اللہ کی مخلوق بھی راحت کے اندر ہوگی. یہ تکبر نکل جائے گا، عجب نکل جائے گا، خود پسندی نکل جائے گی، یہ عار جو ہے نا، عار اپنے کو سمجھنا، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، یہ نکل جائے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. یہ اندر کی جو ہلچل ہے ان خرابیوں کی وجہ سے ہے کہ باوجود اس کے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بے شمار وسائل دیے ہیں، لیکن زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ اندر بہت سی خرابیاں موجود ہیں لیکن ہم اس کی درستی کا فکر نہیں کرتے. اور جو اللہ والے ہیں، جن کے پاس یہ چورن موجود ہے، اس کا علاج اور دوا موجود ہے، ان اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو بیان نہیں کرتے. اگر ذرا سی بد ہضمی ہو جائے نا تو آدمی فوراً کولڈ ڈرنک تو پیتا ہے کہ جی اندر وہ گیس والی کوئی چیز اندر جائے تاکہ وہ اندر کا کھانا ہضم ہو جائے. اور یہ اتنی بڑی بد ہضمی ہے نظر نہیں آ رہی؟ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، عادات بگڑی ہوئی ہیں، خلق خدا کے حق میں موذی بنا ہوا ہے، والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، بیوی کو اذیت پہنچاتا ہے. تو اس کا خیال نہیں ہے کہ یہ زندگی کے اندر کیسے خوشی آئے، کہ میری ذات سے دوسروں کو خوشی ملے. اور جب ہم دوسروں کو خوشی پہنچائیں گے پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں غمگین رکھے گا، اللہ ہمیں خوشی پہنچائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسروں کو خوشی تو پہنچائیں. اسی لیے اطباء یونان میں سے ایک بڑے حکیم گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے 200-250 برس تک لوگوں کا علاج کیا جڑی بوٹیوں سے، تو کون سی جڑی بوٹی کو آپ نے سب سے زیادہ فائدہ مند پایا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میری زندگی بھر کا جو تجربہ ہے تو ایک جڑی بوٹی ایسی ہے اس کو میں نے سب سے زیادہ فائدے کا پایا. پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا کہ محبت ہے، محبت. پوچھا کہ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اس محبت کی جو بوٹی ہے اس سے بھی اگر فائدہ نہ ہو تو کیا کرے؟ کہنے لگے اس کی مقدار اور بڑھا دے، اس کی مقدار اور بڑھا دے. یعنی اس محبت سے بھی اگر فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تو سمجھے کہ ابھی محبت کے اندر کمی ہے، اس محبت کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، بالآخر اس محبت کا رنگ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے والا بنائے، خلق خدا سے محبت کرنے والا بنائے، اور محبتوں کو بانٹنے والا بنائے. ہم چاہتے کہ محبتیں ہمیں ملیں لیکن محبت بانٹنے کے معاملے میں ہم بڑے بخیل ہیں کہ محبت لینا تو چاہتے دینا نہیں چاہتے. ارے بھائی پہلے دینے والے بنو پھر لینے والے بنو. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حرم پاک میں باب ملک عبدالعزیز سے باہر نکلا، بہت پہلے کی بات تھی، تو ایک اللہ والے ملے تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیے جاؤ اور لیے جاؤ، دیے جاؤ اور لیے جاؤ. تو کہا کہ میں نے یہ کہا کہ لیے جاؤ اور دیے جاؤ، ان کی بات کو ریپیٹ کیا لیکن اس طرح سے کہ لیے جاؤ اور دیے جاؤ. کہنے کہ نہیں مولانا، آپ نے ترتیب کے خلاف کر دیا، دیے جاؤ اور لیے جاؤ کہ پہلے دو اور پھر لو. تو پہلے بانٹنے والے بنو، اور جب بانٹنے والے بنیں گے کس چیز کو؟ محبت کو، پیار کو، الفت کو، بانٹنے والے بنیں گے. اور یہ بانٹنے والا جب ہی بنتا ہے جب چھوٹا بنتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کوئی بانٹنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنی انا کا پجاری ہے نا، اس نے سب چیزوں کو اپنی انا کے اندر ڈھانپ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، وہ کیا بانٹنے والا بنے گا؟ تو عاجزی انکساری کے ساتھ چھوٹا بن کر جو محبتوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ اسی کو محبوب بھی بنا دیتا ہے، اسی کو مخدوم بھی بنا دیتا ہے، جو اپنے کو چھوٹا اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ اس کو بڑا بھی بناتا ہے، رفعت اور عزت بھی عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اگر رسوا کرنا چاہتا، اللہ اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا تو کیسے کسی کو رسوا کر سکتا ہے؟ اس لیے بھائی سب کی عزت، سب کا احترام، ہم محبت بانٹنے والے بنے، نفرتوں کو مٹانے والے بنے، عاجزی انکساری، اور اللہ والوں کے پاس جائیں، اور جو اللہ والوں سے صرف بیعت کا تعلق ہے نا، ایک رسمی اسمی نام کا، اس تعلق کے اندر حقیقت پیدا کریں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، حقیقت پیدا کریں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اصلاح ہے، وہ درستی ہے، ان سے جا کر علاج پوچھیں، وہ بتائیں گے، وہ آپ کو چورن دیں گے، وہ آپ کو دوا دیں گے، اس سے اندر کی خرابیاں دور ہوں گی، پھر ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انسان اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان اچھے لباس سے نہیں بنتا، اچھے کھانے سے نہیں بنتا، اچھا انسان دل سے اچھا ہوتا ہے، جب وہ اچھا انسان کہلاتا ہے تو اللہ والوں کی جو محنت کا مرکز ہے وہ یہی دل ہوتے ہیں، وہ دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما دے، تکبر کو، بڑائی کو، حسد بوس کینے کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرمائے، نفرت کو، عداوت کو اللہ دور فرمائے، اور بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا کرا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ اصلاح کا، تزکیے کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ یا اللہ ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو دل ہے، اے اللہ اسے اچھے اخلاق سے مزین فرما، اے اللہ برے اخلاق سے خالی فرما، ناگواریوں کو برداشت کرنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا، خوشگواریوں پر، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا، اے اللہ خلق خدا میں خیر پھیلانے والا بنا، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، خلق خدا سے حسن ظن رکھنے والا بنا، اے اللہ نیک گمان رکھنے والا بنا، اور اپنے نفس سے یا اللہ ہمیں بدگمانی نصیب فرما، اے اللہ خود بینی سے ہمیں بچا لے، خود رائی سے بچا لے، خود پسندی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تکبر سے، عار سے، استکبار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عاجزی، زاری، تواضع، یا اللہ تیری رضا کے لیے مٹنا ہمیں نصیب فرما، سچی تواضع ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اکرام مسلم کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے نفرت محبت کرنے والا بنا، نفرت کو مٹانے والا بنا، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرما، اور روحانی اور قلبی امراض سے بھی یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ یا اللہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، اے اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، مخلوق سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی والی، یا اللہ اعضا کی سلامتی والی، ایمان کی ترقی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، یا اللہ جو جو عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت آخر آئے سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، یا اللہ زبان پر ذکر ہو، دل میں آپ کا استحضار ہو، یا اللہ آپ کی یاد کے ساتھ آپ کی ملاقات نصیب ہو، اے اللہ موت کے وقت سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، حسن خاتمہ یا اللہ ہمیں نصیب ہو، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، بری موت سے بچا، بری قبر سے بچا، اے اللہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے یا اللہ حفاظت فرما، قبروں کو منور فرما، کشادہ فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے پیارے، ہمارے اکابر یا اللہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان پر کروٹ کروٹ نور کی رحمت کی بارش فرما، اعلی علیین میں خاص درجات قرب عطا فرما، اے اللہ ان کا برزخی فیضان یا اللہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرما، اور اے اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت عطا فرما، اس فیضان کو لینے والے بنے، دلوں میں ایسی صلاحیت پیدا فرما، عاجزی انکساری پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اکابر کا جو برزخی فیضان ہے، اے اللہ وہ ہمارے شامل حال فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اکابر کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، جو نسبتیں آپ نے یا اللہ ہمارے ساتھ وابستہ فرمائی، اے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا، یا اللہ اپنے اکابر کا، اپنے اساتذہ کا، یا اللہ اپنے والدین کا بدنام کرندہ نہ بنا، اے اللہ نیک نامی کا ذریعہ بنا، ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنا، نا قدری سے بچا، نا شکری سے بچا، یا اللہ ان نسبتوں کے ساتھ یا اللہ یا دنیا میں رکھا، اے اللہ ان نسبتوں کے ساتھ جنت میں بھی ہمیں جمع فرما، ان اکابر کی زیارتیں نصیب فرمائی، صحبتیں نصیب فرمائی، اے اللہ جنت میں بھی ان کی ماہیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، تیرے پیاروں سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ تو جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی معیت یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین میں دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.